बंद रहा, हुकूमत जो है वो फंक्शन नहीं कर सकी, उसके जो अहलकार हैं वो इस काबिलियत नहीं रखते हैं कि वो एक अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकें। वो पूरे इस्लामाबाद से कोई 15-20 किलोमीटर वो चल के आए, कहीं पे मुजाहमत नहीं हुई, ना पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ना फौज ने, जिसके यहाँ पर आर्टिकल 245 के तहत फौज यहाँ पर जिम्मेदारी रखती है अमन अमान की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हुकूमत को घुसे नहीं सेक्रेटेरिएट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर, पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहते थे, वरना उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं था।
ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हम चलते हैं इंसानी हुकूक कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर मेहदी हसन की तरफ। मेहदी हसन साहब, आपको भी खुशामदीद। तो हालांकि दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद का कहना है कि कोई ऐसी बात तय नहीं हुई और मुजाहिरीन ने अपनी एक ताकत का इजहार किया इतने चार दिनों से, लेकिन जो हम मीडिया में ख़बरें देख रहे हैं और आप शायद इसकी तस्दीक कर सकें, वो ये कि मुजाहिरीन का कहना है कि आर्टिकल 295D, आप जानते हैं कि तौहीन रसालत का जो कानून है उसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि कोई तरमीम की जाए। आप क्या समझते हैं, कोई तरमीम नहीं की जाए? आप क्या समझते हैं, पसे पुश्त कोई बातें हुई हैं इस किस्म की?
देखिए, बात ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है इसकी रिट कहीं नजर नहीं आती। पहली बात तो ये है कि ये जो 500-700 लोग आए रावलपिंडी से, वो पंजाब के गवर्नर के कातिल के जो मुरीद थे, वो 500-700 लोग आए रावलपिंडी से चेलुम के बाद
जी,
उसके जिनको फांसी हुई थी कादरी साहब के
जी जी,
और उन्होंने आके रेड जोन में धरना दिया जो पार्लियामेंट के सामने है और वहां पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी है, यानी उसको आप ये कह सकते हैं कि सबसे सेंसिटिव एरिया है। एक तो ये कि रावलपिंडी से वहां तक उन्हें किसी ने नहीं रोका और उसके बाद वो 5 दिन तक वहां बैठे रहे और उनको उठाने की या डिस्पर्स करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उसका मतलब ये है कि या तो हम भी रखते हैं हुकूमत के लोग इन लोगों से डरते हैं कि वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि हम एक्शन इसलिए नहीं ले रहे कि ये मामला बढ़ सकता है और क्योंकि मजहबी जज्बात है लोगों के। आपको पता है, मैं आपके यहाँ बहुत दफा कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में
जी जी,
कि रिलीजियोसिटी इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में कि हर चीज को मजहब के हवाले से देखा जाता है। और ये जो है, ये जिना के जो विजन था पाकिस्तान का, उसके बिल्कुल खिलाफ है ये बात
जी।
तो ये पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान नहीं रहा, ये जनरल जियाउल्लाह का पाकिस्तान हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी कमजोरी का मुजाहरा करने के बाद एक तो रोक नहीं सकेंगे, उसके बाद 5 दिन तक वो बैठे रहे और इस शर्त पे गए हैं उसके यहाँ से कि जितने मुकदमा दर्ज हुए हैं तोड़ फोड़ के खिलाफ और नुकसान पहुंचाने के गवर्नमेंट की, ये मुकदमा वापस लिए जाएंगे तो वो धरना खत्म कर देंगे।
अच्छा।
और बड़ी शौक से ये कहा गया कि एक ही पॉइंट था उनका, वो हमने तस्लीम कर लिया है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा जो लोग गिरफ्तार हुए तो छोड़ में, और उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये कमजोरियां जो है ये बहुत नुमाया हो गई।
अच्छा, ब्रिगेडियर साद, इसी पे जरा तबसरा कीजिए, यानी कि गालिबन नज़र ये आ रहा है कि कुछ ब्लैकमेलिंग हुई है, कि इस धरने के ज़रिए एहतजाज करने वालों ने कुछ अपने नुक्ते मनवाए हैं। बताइए कि इस वक्त सरकार कमज़ोरी क्यों जाहिर कर रही है इस मामले पर?
करती है कि इनमें काबिलियत नहीं है, इनमें अज़म नहीं है। ये कोई मसले को जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, जो संगीन मसाइल हैं, उनको कन्फ्रंट करने के लिए उनको उनमें आंखों में आंखें डाल के देखने की सलाहियत नहीं है। ये हुकूमत अपने जो है 5 साल गुजारे, कोई मसला ना हो, कोई मसाइल ना हो जिसमें इनको थोड़ा सा सख्ती करनी पड़े। मेरे ख्याल में स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है। एक रस्मी सी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी हुई है, रस्मी हुकूमतें हमारे सूबों में बैठी हुई हैं, नीचे इस वक्त स्टेट नहीं है। यहाँ पर आप देख लें कि जो अभी लाहौर में ये वाकया हुआ दहशतगर्दी का, जिसमें 70 से ज़ायद लोगों की मौत हो गई
जी,
उसके ऊपर फौज ने यकतरफा तौर पे खुद वहां पर जो है ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। अभी उसकी क्या कानूनी हैसियत है मुझे तो समझ नहीं आती है। ये इन एड ऑफ सिविल पावर है क्या? लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई रिक्वेजिशन डाली थी जिसमें पाकिस्तानी फौज कानूनन तौर पे जा सकती है और वो काम कर सकती है? आर्टिकल 147 की मुझे कोई नोटिफिकेशन नजर नहीं आती है, ना आर्टिकल 245 के पीछे। ये तीन चीजें हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है और फेडरल गवर्नमेंट आती है। तीनों में से किसी ने किया वहां पर ऑपरेशन हो रहा है? ये किस किस्म का स्टेट हम बनाए जा रहे हैं जिसमें इस किस्म के लोग आके, ये अनपढ़ और लोग हैं, ये इस्लामाबाद के ऊपर इन्होंने कब्जा इस वक्त करना नहीं चाहा। मैं तो आपको बता दिया था कि अगर ये चले जाते हैं तो न फौज रेजिस्ट करना था, पुलिस तो है ही नहीं, वो पुलिस सिर्फ एक बावर्दी है जो इनको सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, नाके माके में होती है, बाकी और कोई वो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी स्टेट नॉन एग्जिस्टेंट है और दुनिया मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ी तशवीश में मुबतला होगी कि ये एक, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस किस्म की गवर्नमेंट है, इस किस्म की हुकूमत है जो एक 2000 बंदों के साथ इस्लामाबाद में डील नहीं कर सकती है, उनको नहीं मुंतशिर कर सकती है, तो ये बाकी दहशत गर्दों के खिलाफ ये कैसे ऑपरेशन करेगी या कैसे लड़ेंगे?
यही सवाल मैं करना चाहूँगी प्रोफेसर मेहदी हसन से। मेहदी हसन साहब, ये बताइए कि पंजाब में जिस तरह से जिक्र हुआ, हम जानते हैं कि बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुईं, ये जो तालिबान का एक फैक्शन है जमातुल अहरर, उनका हदफ ईसाई बरादरी था, अब आप क्या देखते हैं कि इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद में जिस तरह से समझौता हुआ है, आप तवक्को कर सकते हैं कि पंजाब में कोई ऑपरेशन होगा?
देखिए, पंजाब में जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उस वाक़े के बाद, जो गुलशन इकबाल के पार्क में 75 आदमियों की हलाकत के बाद, वो ऑपरेशन फौज ने बगैर पंजाब की हुकूमत और फेडरल हुकूमत की मर्जी के किया है।
अच्छा।
क्योंकि पंजाब की हुकूमत तो मुसलसल ये कह रही थी कि पंजाब में कोई मसला नहीं है दहशतगर्दी का, और यहाँ बिल्कुल ना फौज की जरूरत है, ना एफ सी की जरूरत है, ना रेंजर्स की जरूरत है। वो तो जब ये 75 बच्चे और खातीन हलाक हुए हैं गुलशन इकबाल में, तो उसके बाद फिर फौज ने ये फैसला किया कि पंजाब में एक्शन किया जाए, और इन्होंने कई सौ लोगों को पकड़ा है और बहुत से ऐसे इकदाम किए हैं जिससे ये जाहिर हो गया इनको पता है कि पंजाब में कहां फोर्सेस हैं दहशत गर्दों की, और उनके खिलाफ उन्होंने जो एक्शन लिया है वो हुकूमत पंजाब की मर्जी के खिलाफ हुआ है।
अच्छा।
और ये फैसला फौज की लीडरशिप का था, ये पंजाब की हुकूमत या फेडरल हुकूमत का फैसला नहीं था।
अच्छा जी। अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ चंद मिनट और रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं डी चौक इस्लामाबाद पर हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान तनाज़े के बारे में। इस वक्त हमें बाज़ कॉलर्स ने भी ज्वाइन किया है, उनको हम सुनेंगे। मियांवाली से कॉल किया है मुरीद ख़ान ने, कोहाट से खानकपर आफरीदी ने, और एबट आबाद से सरदार मोहम्मद इरशाद ने। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
जी, और اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹی چوک میں جو تصادم ہونے جا رہا تھا اس کو فوج نے، سرکار نے کس طرح ہینڈل کیا ہے. بہت مختصر کالرز اس پر بات کیجئے. میاں والی سے مرید خان. جی جناب کہیے.
جناب بہت خیال خیال کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈی چوک کا مسئلہ جو خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے، یہ میں حکومت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین ہے امریت سے، اگر میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے حل کیا مسئلہ، اگر پچھلے مسائل بھی اس طرح حل ہو سکتے تھے تو حل کریں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بریڈی صاحب سے میرا ایک کوشچن، آپ نے بھی یہی فرمایا اور پروفیسر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں حکومت سیریس نہیں ہے، حکومت کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی اور ہر کے آگے گڈ نے ٹیک دیتی ہے. ابھی دو دن ہو گئے ہیں پنجاب میں آپریشن شروع ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے میں پرابلم، اسلام آباد میں پرابلم، اب انڈیا کا جاسوس بھی پکڑا گیا. اگر حکومت کی یہی حالت ہے پاکستان کا مستقبل کیا بنے گا؟ تھینک یو.
شکریہ. اور ابٹ آباد سے کال کیا ہے سردار محمد ارشاد نے. جی جناب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جو واقعہ ہو گیا تھا القادری کے، ان کا افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. 70-75 لوگ شہید ہوئے ہیں لاہور میں، تو ان کو صبر کا پیمانہ صبر کرنا چاہیے تھا. باقی حکومت کو سیاسی مقاصد کی خاطر ان پارٹیوں کو جو کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں، ڈیل نہیں ہونی چاہیے. تو
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے.
کلیم اللہ نیازی محتاج خیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تجزیہ نگار ہوں یا سیاسی قیدین، یہ اپنے جو ان کے گریوانسز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، حالانکہ اس بنیاد پر بات نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو انڈیا کے یہاں پہ ایک اعلیٰ آفیسر پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ایران اور افغانستان اور بہت سی تنظیمیں یا خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، تو آپ ان کو بلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپریشن اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو بیرونی
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کی بات ہم نے سن لی. اور ظفر اقبال ظفر نے کال کیا ہے ہمیں فیصل آباد سے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم. جی میرا سب کو سلام. بات یہ ہے کہ بہت اچھا ہوا انہوں نے دھرنا ختم کر دیا. یہ دھرنا جو تھا نا، یہ اتنے دن اگر مزید یہ رہتا تو صبح کو حکومت رہتی یا دھرنا رہتا یا فوج رہتی.
بہت شکریہ. اور جی 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 شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ شکریہ. اور اسلم نیازی نے ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے. اسلم نیازی. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈی وی عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اسلام آباد کا حل کر دیا ہے ڈی چوک، یہ راستہ تو پی ٹی آئی نے لوگوں کو دکھایا، اور پی ٹی آئی نے 5 مہینے اسلام آباد کو یرغمال بنایا تھا، تو وہ اس پہ کیوں حکومت مداخلت نہیں کر رہا تھا؟ وہ حالت کو قابو میں کیوں نہیں رکھتے تھے اس مسئلے کو کہ پاکستان کو اتنی بے پناہ نقصان ہوا اور قادری چلا گیا، ابھی وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا، تو اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ مہربانی شکریہ.
ہمیں کال کیا ہے دوبارہ سے اسلم نیازی نے میاں والی سے.
جی جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
جی سر.
جی جی کہیے.
بات یہ ہے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب محترم ہمارے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے. نہیں ابھی ایک طرف بھی حکومت کو نہیں چھوڑتے، حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. یہی لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا افہام و تعیم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے خیال میں اگر یہ دنگا فائز جمہوریت کی یہ شان ہے، جمہوریت کا یہ حسن ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا نقطۂ نظر سن لیا. روح الامین نے ہمیں کال کیا ہے. روح الامین.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں سوابی سے بول رہا ہوں. جی
جی جی کہیے.
جی ملک میں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان پہ کوئی حکمت عملی اپنائے، ایسے حکمت عملی اپنائے کہ سارے ملک میں امن ہو جائے، اور دھماکوں کی اور یہ درنوں کی سیاست ختم کر دینی چاہیے.
شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ بہت سارے کالرز ایک ہی طرح کا سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ سے یہی سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں سرکار نے فوج نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، بقول لوگوں کے یہ ایک جمہوری انداز تھا کہ بغیر کسی تصادم کے یہ حل ہو گیا، اس کے باوجود آپ نکتہ چینی کرتے ہیں اس پورے مرحلے کی، کیوں؟
بات یہ ہے کہ جو حکومت، یہ ایک ان لافل اسمبلی، ہمارے وزیر داخلہ نے خود کہا ہے کہ یہ ایک ان لافل اسمبلی ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت کیا مطلب ہے کہ 4-5 ہزار لوگ اٹھ کے تو وہ حکومت کو مجبور کر دیں کہ جی آپ ہمارے ڈیمانڈس مان لیں اور حکومت کو مفلوج کر دیں 4-5 دن کے لیے، یہ کہاں پہ، یہ تو ریبیلین ہے۔ ابھی اس کو ریبیلین کو بھی آپ افہام و تفہیم سے وہ کریں گے، حکومت کے خلاف لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اس کو بھی افہام و تفہیم سے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر سارے کے جس نے بھی یہاں پر جس کا بھی جی چاہے کل ہم 4-5 ہزار بندے اکٹھے کر کے جا کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں ہمارے اپنے، تو یہ تفرق تفریح ہے، دس از انارکی۔ بھائی آپ کو جمہوریت ہے، 5 سال بعد آپ کو شوق ہے، آپ جائیں اور الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لیں اور آ کے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، آرٹیکل چینج کرنا چاہتے ہیں، آئین کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ 2-3 ہزار لوگ اٹھ کے تو حکومت کو مجبور کر دیں اور حکومت جو ہے وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ سکے۔ قانون کی پاسداری جو ہے، رول آف لا مسٹ پریویل، اگر رول آف لا نہیں ہے تو پھر تو یہ انارکی ہے۔
ہمیں ایک اور کال آئی ہے، چمن سے کال کیا ہے بیت اللہ اچکزئی نے، جی جناب کہیے۔
جی نبیسا میڈم، یہاں پر جو ڈی چوک پر جو دھرنا دیا جا رہا تھا، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر اس کا خلاصہ ہو چکا ہے اب، لیکن اس کی جو مین کازز ہیں یہ پاکستان کے آئین پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اور قانون کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے اکثر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین میں دوبارہ اس طرح کی قوانین پر نظر ثانی کی جائے اور قوانین کو مضبوط کیا جائے تو آئندہ اس طرح کی جو سلسلے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔
پروفیسر مہدی حسن، آپ بھی جانتے ہیں کہ ممتاز قادری کو جو پھانسی دی گئی وہ تو آئین کے تحت دی گئی، لیکن یہ بھی ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا جو ہے وہ بھی ایک قانون کے دائرے میں ہوتا ہے، آپ بنیادی طور پہ کس چیز پر جو ہے شکوہ کرتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے، پروفیسر مہدی حسن؟
جی جو جی جی
جی بتائیے،
جو پھانسی دی گئی تھی وہ تو آئین کے مطابق اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کنفرمیشن کے بعد دی گئی، اور وہ جو قتل کیا تھا انہوں نے گورنر کو، وہ کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا، کوئی لڑائی میں نہیں گورنر صاحب مارے گئے تھے۔ تو بہرحال وہ پھانسی کے بعد جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک پھانسی ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی تھی، جس کی لاش رات کو 2:30 بجے لے جا کے فوج نے 13 آدمیوں سے نماز پڑھوا کے اور دفن کر دی تھی ان کے فیملی خدوستان میں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ جو اس کا چیلم اور جو قادری صاحب کا چیلم اور سوئم منایا گیا تھا اس میں راولپنڈی میں، اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی دفعہ 144 کوئی ان کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، ایکسپٹ کہ یہ کہا گیا میڈیا سے کہ وہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کریں گے۔
جی جی،
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا، اس پہ راول پنڈی سے چلنے والے 500-700 آدمی جو ہیں وہ اسلام آباد کے ایک حساس علاقے تک، جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے، یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟
جی جی جی،
ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور اس کو وہاں 7,000 پولیس والے موجود تھے، اور یہ 500-700 لوگوں کو اگر خالی ہاتھ بھی روکنا چاہتے تو روک، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو حکومت بہت خوف زدہ ہے یا وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ان لوگوں کو۔ یہ عام خیال ہے لوگوں کا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مذہبی انتہا پسندوں کو ناراض کریں گے تو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔
اچھا،
تو یہ اس طرح نہیں حکومتیں چلا کرتی۔
بہت شکریہ مہدی حسن صاحب، کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. بریگیڈیئر سعد، آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں. جی، ہم عنقریب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور ہم بات کریں گے. آئی ایس پی آر کے ترجمان نے کل ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رو کے ایک افسر پکڑے گئے ہیں، ان کی ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی، اور آج بھارت نے اس کی تردید کی ہے. اس حوالے سے ہم چلیں گے بھارت، جہاں سے ہمیں جوائن کریں گے سیاسی تجزیہ کار قمر آغا، اور ہم چاہیں گے کہ بریگیڈیئر محمد سعد بھی اس پر تبصرہ کریں. اس وقت بریگیڈیئر سعد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر سعد
جی
تو کیونکہ ہم عنقریب آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، سنائیں گے، لیکن یہ بتائیے، کل یقیناً آپ نے وہ جو بیان آیا تھا آئی ایس پی آر کا وہ دیکھا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ رو کے ایک افسر جو ہیں ان کو دکھایا گیا، اور ان کا ایک اقبالی بیان آیا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ بلوچستان میں اور غالباً کراچی میں بھی وہ مداخلت کرتے رہے ہیں. آج ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے بھارت سے، اور بھارت نے کہا ہے، تردید کی ہے ایسے الزامات کی. بنیادی طور پہ آپ سے یہی سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کتنی صداقت تھی؟
میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر مداخلت جو ہے بھارت کی، وہ سن 47 سے جاری ہے. آپ 71 میں دیکھ لیں کہ کس طرح مکتی باہنی کو انہوں نے فائنلی پاکستان کو انہوں نے دولت کر دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے اندر کوتاہیاں نہیں ہوئیں، پاکستان کے اندر بہت کوتاہیاں ہوئیں. پاکستان نے ناراض کیا بنگالیوں کو اور اس کا استفادہ کیا بھارت نے. اس طرح آپ 73 میں آپ آ جائیں، جب یہ لوگ بھاگے، نیب کے لوگ بھاگے کابل گئے، وہاں پر افغان انٹیلیجنس، رشین اور انڈین انٹیلیجنس نے وہاں پر بلوچستان میں انسرجنسی چلائی، اور فرنٹیئر میں چونکہ انسرجنسی نہیں چلا سکے، یہاں پر سبوٹاج اور اس قسم کی تخریب کاری انہوں نے یہاں پر کی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت ملوث ہوتا ہے، اور را کے بے تحاشا ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں، وہ چھوٹے کارندے ہوتے ہیں. ہمارے یونٹس کے کوارٹر گارڈ آرمی کے بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، را کے ایجنٹ سے. یہ پہلی دفعہ ایک ایسا ہے کہ ایک سینئر جو ان کا آپریٹو ہے اس کو پکڑا گیا ہے. تو میرے خیال میں جو چھوٹے والے ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات بھی چھوٹی ہوتی ہیں. یہ چونکہ ذرا بڑے پیمانے پہ کام کر رہے تھے، آفیسر کارڈر کے تھے، یہاں پر کافی عرصہ انہوں نے گزارا ہے، تو میرے خیال میں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے پاس معلومات بے تحاشا ہوں گی، اور ان کے پاس یہ معلومات بھی ہوں گی. اور ان کی جو ایمبیسی بیسڈ انٹیلیجنس ہے، خاص کر جو زیدان میں کاؤنسلیٹ ہیں، اس طرح جو قندہار میں کاؤنسلیٹ ہے، کیونکہ اس ایریا میں یہ بلوچستان کے اور کراچی کے علاقے کے لیے زیادہ کام کر رہے تھے، تو جو قندہار کاؤنسلیٹ ہے، ہرات کاؤنسلیٹ ہے اور زاہدان کاؤنسلیٹ ہے، اس کے اندر جو ایمبیسی بیسڈ بھارت کی انٹیلیجنس ہے، وہ کیا کام کر رہی تھی، ان کے کیا فنڈنگز کیسے ہوتی تھیں، ان کے سلیپر سیلز کون سے تھے، ان کے فیسیلیٹیٹرز کون کون تھے. میرے خیال میں تدریج مزید معلومات آئیں گی.
اچھا جی، اور ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں قمر آغا نے جوائن کیا ہے، وہ سینئر صحافی ہیں. قمر آغا، ہمارے پاس اس وقت رپورٹ ہے لیکن وقت کم ہے، ہم اس کو چلا نہیں پائیں گے، لیکن آپ بتائیے کہ بھارت نے تردید کی ہے اس رو کی ویڈیو کی، کیوں؟
ڈاکٹرڈ ہے، اس میں تقریباً 128 کٹس ہیں، جو کہ ہم نے نہیں بلکہ ایک لندن کی لیب نے بتایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جس طریقے سے اس کو پکڑا گیا ہے، جس طریقے سے وہ بتا رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کوئی اس طریقے سے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کام کرتی ہوں گی. وہ بھی را کہ ٹاپ را ایجنٹ وہ کنٹیکٹ میں تھا، ٹاپ را آفیسرس کے، اس طرح سے میرے خیال میں نہیں کام کرتی کوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ اس کی یہ اس وقت آیا ہے سامنے منظر عام پہ جب پرائم منسٹر مودی کی نواز شریف صاحب سے بات چیت ہونے والی تھی اگلے دن واشنگٹن میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے خاص طور سے لایا گیا ہے. اور ہم لوگ سبھی جانتے ہیں پاکستان کی آرمی بالکل نہیں چاہتی کہ بات چیت ہو, اور اس کو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے رک جائے. جب یوفا میں بات ہوئی تو انفلٹریشن شروع ہو گیا پنجاب میں, پھر اس کے بعد دوبارہ پیرس میں بات ہوئی, تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طریقے سے پٹھان کوٹ ہو گیا, اور اب ایک ہی بات چیت کا موقع ایک اچھا آیا تھا. ہم لوگ بہت سوچ رہے, امید تھی کہ بات چیت شاید آگے بڑھے گی اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی لیے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہی یہ اس کے دو وہ تھے, ایک طرف تو یہ شو کرنا کہ انڈیا بلوچستان میں انوالو ہے, اور دوسری طرف یہ کہ نواز شریف صاحب پہ بھی اس کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور ان کی بات چیت کو سبوٹاج کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح کا موومنٹ پاکستان میں ہے, خاص طور سے بلوچستان میں ہے یا سندھ میں, اس میں کسی دوسرے ملک کو دارخط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا بڑا موومنٹ, اتنا پاورفل موومنٹ جو پاکستان میں ہے, وہ کسی کوئی باہر کی خفیہ ایجنسی اس کو نہیں ٹریگر کر سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان اپنی یہاں کی جو غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ موومنٹ ہے اس کو چھپاتا ہے, اور ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان اس کے خلاف, جیسا کہ بنگلہ دیش میں کیا. بنگلہ دیش بنا ان کی وجہ سے, وہ ذمہ دار ہیں, اور آج بنگالی خوش ہیں ان سے الگ ہو کے. وہ آج بھی ہندوستان کو ذمہ دار, خود اپنی غلطیاں نہیں تسلیم کرتے, دوسرے کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ انہیں نے پہلے بھی کیا, ہمیشہ لگاتار کرتے رہتے ہیں. یہی نہیں بلکہ خود ان کا انفلٹریشن بھی یہاں رہتا ہے, اسپائنی ایکٹیویٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے ان کی. اس سے پہلے بھی بہت سے ان کے اسپائی پکڑے گئے تھے, اور یہاں پہ بھی انہیں نے کافی بڑا نیٹ ورک تھا جو انرتھ ہوا. پاکستانی تو نہیں پکڑے گئے تھے, لیکن ہندوستانی بہت سے پکڑے گئے تھے, لیکن اس سے پہلے پاکستانی بھی پکڑے جا چکے ہیں. تو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بند کرنا چاہیے, یہ بچکانا
حرکت ہے. صاحب ایک دو منٹ رکیے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم بریگیڈیئر ساتھ سے یہی سوال کرتے ہیں. بریگیڈیئر ساتھ, کل بھی جب آئی ایس پی آر کے ترجمان نے یہ ویڈیو جاری کیا تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ پنجاب آپریشن کے بارے میں کچھ بات کریں گے, لیکن اس کے بجائے انہوں نے یہ ویڈیو دکھانا شروع کیا, اس ایجنٹ کے بارے میں بات کی. یہ بتائیے ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی چیز مشکوک ہے یہاں؟
نہیں جی, کوئی چیز مشکوک نہیں ہے. ایک آدمی پکڑا گیا ہے, وہ اقبالی جرم کر رہا ہے, ایک بھارتی باشندہ ہے, ہندوستان کی حکومت نے اکنالج کیا کہ وہ ملٹری فورسز سے ہے. یہ مجھے ایمبیسی بیسڈ, میں خود رہا ہوں ڈپلومیٹ, یہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا ایمبیسی بیسڈ انٹیلیجنس کیسے ہوتی ہے. اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو فوج سے ریٹائر کر دیتے ہیں اور اس کو ایک ڈپلومیٹک اسائنمنٹ پہ وہ بھیج دیتے ہیں.
اچھا,
تو اس کے ساتھ ٹائمنگز کا مجھے سمجھ نہیں ہے. آپ نے پکڑا ہے, وہ سامنے آ گیا ہے, اور بالکل اس کے اندر کٹس ہوں گی. جہاں پر انٹروگیشن تھی, چار گھنٹے کی انٹروگیشن ہوتی ہے, تو آپ کیا کریں, اس کو آپ تین چار گھنٹے چلائیں گے ان کے سامنے؟ تو آپ اس کے جو ریلیونٹ ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں, ایکسرپٹس ہوتے ہیں, اس کو آپ نکال کے اس کو آپ میڈیا کے سامنے لے کے آتے ہیں. اور جب تک بھارت نے, آپ ان کے وزیر اعظم نے اکنالج نہیں کیا کہ ہم نے بنگال میں کیا کیا ہے, اور ان کے جو اجیت دوول ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بلوچستان میں کیا کریں گے.
اچھا,
اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ول پے ول بلوچستان گوئنگ اوے. تو یہ کیا ہے؟
اچھا,
بھارت کے ساتھ اگر بھارت کا یہ رویہ ہے تو بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. اور بھارت کے اندر بھی 40 انسرجنسیاں چل رہی ہیں, اور بھارت کو جب تک ان کو یہ پین نہیں ہوگا وہ کر کے, ایک کوئڈ پرو کو پاکستان کے پاس نہیں ہوگا, بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ وہ سنسیریٹی کے ساتھ نہیں آئے گا. وہ اس قسم کی زبانی جو خرچ کرتا رہے گا, لیکن بات جو ہے وہ اسی بارے میں, یہ پٹھان کوٹ ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, یہ اس قسم کی انفلٹریشن ہو گئی ہے, وہ اس قسم کی بات چیت کرتے رہیں گے. وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. پاکستان کے ان کے ساتھ بات چیت صرف اس حالت میں ہونی چاہیے جب وہ اس سے دستبردار ہو جائے, ورنہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ پاکستان کے اندر سبوٹاج کر رہے ہیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, جو اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک تھے, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa.
ہم سے رابطہ کیجئے اردو voa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, اردو voa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف جو کہ جڑا ہوا ہے پچھلے موضوع کی طرف کے ساتھ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب میں دہشت گردی ہوئی ہے عیسائیوں کے خلاف, اور کل یہاں امریکہ میں ایک مظاہرہ ہوا ہے اور وہ حمایت میں رہا ہے ان لوگوں کی جن کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور جن کے خاندان جو ہیں وہ اجڑ گئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا سے ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ کے پی میں ارشد ہارون, جبکہ ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر ریحانہ لطیف جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں اور نیو یارک میں ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایک ویڈیو رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں جو ہماری ساتھی سارا زمان نے تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں.
Prior to 9/11, there was only one suicide attack in Pakistan. Since then, we had 465 attacks. 70,000 people lost their lives. So when you see some Pakistani people on the street, be nice to them. They are the ones that suffered a lot.
We're in a tough battle right now, and I hope all of you give me the strength to continue the fight, and I hope I can give you the strength to do the same.
جب یہ خبر آپ کو ملی کہ پاکستان میں لاہور میں اس طرح سے دھماکہ ہوا ہے تو کیسا محسوس ہوا؟
جی, میں صبح جس وقت اٹھی تو میرے ہوسٹ ڈیڈ نے مجھے میسج کیا کہ لاہور میں کچھ ہوا ہے, تم نے سنا ہے. تو میں بہت پریشان تھی اور میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا اور ساری پوسٹ لاہور کے بارے میں تھی, اور میں نے اسی وقت اپنے گھر والوں کو کال کی اور اپنے دوستوں کو, اور میں بہت پریشان تھی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ سارے صحیح ہیں. پھر بھی مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ ایک بہت برا واقعہ ہے جو سنڈے کو ہوا تھا, اور اس میں بہت سارے بچوں ہلاک ہوئے ہیں اور وہ بالکل میرے جیسے ہیں کیونکہ میں بھی لاہور سے ہوں اور میں 7 مہینے پہلے وہاں سے آئی ہوں, اور وہ میں بھی ہو سکتی تھی یا میرے کوئی دوست بھی.
So I'm originally from France, and there are a couple of reasons that convinced me to come here tonight. I mean, one of the reasons is that I've been to Lahore a few times and to Pakistan quite a few times, so I know the people, so I can relate really to this tragedy, because in some cases for some people maybe Pakistan sounds more like an abstraction that is far away from here. I mean, in my case, Pakistan is close to my heart, so that's one of the reasons why I came here.
Especially Lahore ke saath meri to bahut hi achhi yaad hai wapas aaye. Mere zehen mein hamesha Lahore se jo main associate karti hu wo zinda dilan Lahore aur wahan ka khana aur wahan ki gardens اور جو ہسٹری اور آرکیٹیکچر ہے, تو وہ سب چیزیں ہیں جو میں اپنے بیٹے کو, میرا بیٹا 5 سال کا ہے, اور وہ چیزیں میں اس کو اس شہر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. لیکن جو اب تک اس کی چھوٹی سی زندگی میں جو مختلف جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں لاہور یا کراچی کے ساتھ, وہ کبھی گیا نہیں ہے ابھی تک پاکستان, تو وہ انہیں چیزوں کو سن کر, اور ظاہر ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں, لیکن I'm sure ایسا موقع آئے گا جب مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ جس ملک سے اس کے روٹس ہیں, جہاں اور جہاں اس کے ماں باپ پیدا ہوئے ہیں اور بڑے پلے ہیں, تو وہاں کیا ہو رہا ہے.
جب آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے زندگی کے 20 سال گزارے ہیں, اور بالکل مطلب ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ جو ہے اس پہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے, تو بہت ہی افسوسناک خبر تھی. All the images, تصویریں, videos, everything. It was heart-wrenching اور بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس ہوا ہے, اور اسی لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے صرف ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے کہ آگے آئندہ ایسا نہ ہو.
دا بیسک آئیڈیا واز کہ ہم ایک والی اسپیس یہاں لوگوں کو دیں کہ وہ آئیں, وہ اکٹھے آئیں اور وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں, اور ساتھ ساتھ یہ میسیج حکومت کو دینا کہ یہ چیزیں انایکسیپٹیبل ہیں. اگر کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے تو وی آر یونائٹیڈ, ہم آپس میں بھی ہیں, اینڈ وی آر یونائٹیڈ اگینسٹ اینی سچ ایکٹ. वाशिंगटन डीसी के इस पार्क में जमा होने वाले नौजवानों में से बहुत सों का यही कहना है कि उनके यहाँ आने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले अपने तमाम साथियों को ये बता सकें कि अगरचे वो अपने मुल्क से दूर रहते हैं, फिर भी उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और वो अमरीका में रहते हुए भी ऐसी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान में अमन, सलामती और सुकून का माहौल पैदा हो सके। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
जी, और हम चलते हैं अरशद हारून की तरफ जो पेशावर में होते हैं। अरशद हारून, आपने ये कुछ रिपोर्ट जो हैं उसकी ऑडियो तो सुनी, वीडियो में हम देख रहे थे कि बहुत सारे यहाँ के रहने वाले हैं, यूरोपीय चेहरे भी हैं, हर तरह के चेहरे थे इस मुजाहरे में, और ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि पेरिस, ब्रसल्स और कराची में जो दहशतगर्दी हुई है इसमें हम यकजहती का इजहार करते हैं उन ख़ानदानों के साथ जो कि उजड़ गए हैं। आप बताइए कि ये तासुरात कितने ज़रूरी हैं ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद लड़ा जाए।
जी, बहुत ज़रूरी हैं। हमें पहले सोचना होगा कि पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हमारी और शनाख्तें हैं। तो बुनियादी शनाख्त अगर इंसान हो तो लाहौर में भी इंसान रहते हैं, पेशावर में भी इंसान रहते हैं, क्वेटा में भी इंसान रहते हैं, और लाहौर और इस्लामाबाद में भी इंसान रहते हैं, और इसी तरह ब्रसल्स और पेरिस में जो लोग जिन लोगों को बेगुनाह मारा गया उनको, वो भी इंसान थे और उनका कोई कसूर नहीं था। तो ये हमारे दुख को सांझा बना देता है बतौर इंसान, और यही इंसानियत की का सबक है जो हमें हमारे बुजुर्गों और असलाफ ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि
जी जी, और एक सूबे की सतह पर भी बात कीजिए, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ था, हर एक को याद है कि मासूम बच्चे उसमें हलाक हुए थे, उसका उनका जो दुख है वो, और जो लाहौर में इतवार को लोग हलाक हुए उसमें कई बच्चे थे मासूम और औरतें भी थीं, तो इसमें किस हद तक केपी में एक यकजहती पाई जाती है पंजाब के साथ?
जी, हमारा हम समझते हैं कि जो पुख्तनख्वा का सूबा है वो हमेशा, मतलब पंजाब में बहुत कम वाक़यात हुए हैं, लेकिन हम तो ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं कि यहाँ पे दो दो खुदकश हमले पुख्तनख्वा में हुए हैं या फाटा में सुबह और शाम, और हमले भी मुतवातिर हो रहे हैं। जैसे बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे हम नहीं समझते थे कि एपीएस के हमले के बाद हमला हो सकेगा, लेकिन वो भी हमने होते हुए देखा। तो हमारा हम लाहौर का दुख ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि हम मुसलसल पिछले एक दहाई से इस अजाब और कर्ब का शिकार हैं, बनिस्बत वो पाकिस्तानी जिन के यहाँ दहशतगर्दी बनिस्बत कम है।
और हम अमेरिका लौटते हैं जहाँ से हमें साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रेहाना लतीफ़ ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर रेहाना, आप बताइए, ये आपके इल्म में है, हमने एक वीडियो और ऑडियो रिपोर्ट दिखाई कि यहाँ वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे लोग जमा हुए थे, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, उन्होंने इजहार यकजहती किया पंजाब में जो लोग मारे गए थे इस बम धमाके में इतवार को उनके साथ। आप क्या तासुर पाती हैं लोगों में जब आप ज़िक्र करती हैं आप पाकिस्तान से हैं और उन्हें मालूम है कि वो किस हद तक एक दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है?
नहीं, मैंने जो नोट किया है वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो काफ़ी मुअसर हुए हैं इस बात से कि पाकिस्तान में भी लोगों को ये शिकार हो रहे हैं तालिबान वालों का, तो उनको काफ़ी उनके साथ सिंपथी है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। तो मैं ये समझती हूँ कि हर कोई, इवन पाकिस्तान के, मैंने एक टेलीविजन में मैंने देखा कि CNN ही ने एक क्लिप दिखाई थी पाकिस्तान की, जो कि जहाँ पे औरतें बहुत जोर शोर से, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े लश्कर के सामने इस बात का इजहार कर रही थी कि ये जो है ये तशद्दुद जो है ये ख़त्म होना चाहिए। और देखने में ये आता है, मुझे ये समझ में आता है कि लोग जो हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ से اتنا تنگ آ جائیں گے کہ وہ اس چیز کے لیے ملک میں, جیسے ایران میں ہوا تھا جب انقلاب آیا تھا تو پورے سب لوگ نکل آئے تھے, اس طرح ایجپٹ میں بھی انقلاب جب آیا تو ایک چیز کے خلاف لوگ جو ہیں ایک حد تک تو تشدد برداشت کرتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں رہتی کیونکہ وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ, تو وہ آگے بڑھ کے اس کو وائلنس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ریشل ٹینشن میں بھی ہوتی ہے, جب لوگ اس طرح سے تشدد دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. اب گلوبل کمیونٹی کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں کو فوراً ایک خبر مل جاتی ہے, جس سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ جب خبر ملتی ہے لوگوں کو تو لوگ جو ہیں جو ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں وہ فوراً ایکٹیویٹی نکال لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو انسانیت جو ہے ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئسس بڑھ رہا ہے لیکن ایک دوسری طرف انسانیت بھی بڑھ رہی ہے لوگوں میں, لوگوں کے اندر احساس ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی بھی سفر کر رہے ہیں ان چیزوں سے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پورا کا پورا اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ سارے طالبان آ کے وہ خراب کریں.
اور
جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ لحاظ سے وہ ورک کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں حضرت محمد اگر دیکھیں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے تو وہ پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کے اوپر تشدد کیا جائے, کیونکہ کوئی دین بھی یہ بات نہیں پھیلانے کی کوشش کرتا کہ لوگوں کو معصوم لوگوں کو مارا جائے, اور اسی لحاظ سے کوئی اس کو بند نہ کرے. تو آئی تھنک اتنے اسکول کے بچوں کو مار دیا تھا ایک لاسٹ ایئر, آئی تھنک لاسٹ ایئر ہوا تھا
2014 میں ہوا تھا
اور 14 میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تشدد کی جو وارداتیں ہیں یہ کسی ایک دین سے مسلط نہیں ہے, کسی ایک فرقے سے مسلط نہیں ہے, یہ جب دہشت پھیلانے والے لوگ جو ہیں وہ دہشت پھیلا رہے ہیں اور وہ ہر ایک کے اوپر پھیلا رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ریحانہ, ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے پہلے رابطہ ہو لیکن اسکائپ کے ذریعے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا. ارشد ہارون آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے موضوع پر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, UrduVOA.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں ایک جوہری مواد کو کم سے کم کرنے کی کوشش کے حوالے سے ایک سمٹ ہو رہا ہے, نیوکلیئر سمٹ جو کہلاتا ہے. اس حوالے سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے, جو پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے خیبر پختونخوا میں سربراہ ارشد ہارون بھی موجود ہیں. آپ دونوں حضرات سے گفتگو کرتی ہوں اسی موضوع پر, لیکن آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
برسلز حملوں نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش جیسے خطرناک گروپ کس حد تک آگے جا چکے ہیں. یہی وہ خطرہ ہے جس پر واشنگٹن میں نیوکلیئر سیکیورٹی سے متعلق سربراہ اجلاس میں ایک خصوصی سیشن کے دوران گفتگو کی جائے گی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ وسیع تر خطرات پر توجہ دی جائے گی, لیکن بلا شبہ اس بات کا امکان کہ داعش کو کسی طرز کے جوہری مواد تک رسائی نہ ہو جائے اور اس چیز سے ہر صورت بچنا ہے, یہ پہلو ہماری گفتگو کا حصہ ہوگا. برسلز حملوں کے بعد بیلجیم نے اپنی جوہری تنصیبات پر اپنے مسلح محافظ تعینات کر دیے ہیں, لیکن رہنماؤں کو پاکستان جیسے ملکوں کی زیادہ فکر ہے جہاں دہشت گردوں کی جوہری مواد تک رسائی کے خطرات ہیں. اسی طرح شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی تحفظات ہیں. نیوکلیئر سیکیورٹی پر یہ سربراہ اجلاس صدر باراک اوباما کا چوتھا اور آخری اجلاس ہوگا۔ گزشتہ اجلاسوں میں دنیا کے ملکوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ انتہائی افزودہ یورینیم کے استعمال کو کم کیسے کیا جائے، کم محفوظ جوہری مواد کو کیسے محفوظ کیا جائے، اور جوہری مواد کی اسمگلنگ اور دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے۔ وکٹر چا سی ایس آئی ایس کوریا چیئر ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ ان سربراہ اجلاسوں نے امید ہے کہ ایک عالمی نظام قائم کر دیا ہے جو ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور آپریشن سے متعلق معیار اور ضابطہ ہائے کار متعین کرتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔ شیرون سیکوسانی کا تعلق سی ایس آئی ایس کے پرولیفریشن پریونشن پروگرام سے ہے۔
But the overall objective of securing the most vulnerable nuclear
مجموعی طور پر مقصد نازک جوہری مواد کو 4 سال کے اندر محفوظ بنانے کا ہے۔ میرے خیال میں ہم پورے اعتماد انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے، یہ ہدف تاحال البتہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اب بھی بہت سا مواد فوجی ذخائر میں موجود ہے اور یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ فرینک ملر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق رکن ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین کو وسیع تر ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا، اور حقیقت میں وہ اپنے جوہری پروگرام اور ہتھیاروں کو جس سطح پر جدت اور وسعت دینا چاہتے ہیں وہ مغرب میں کسی بھی ملک سے مختلف نوعیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سربراہ اجلاس کا مقصد نیوکلیئر سیکیورٹی کو دنیا بھر میں محفوظ بنانے کے لیے تنظیموں کے بین الاقوامی نیٹورک کو مضبوط بنانا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، اور ہم چلتے ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل کی طرف۔ ڈاکٹر روہیل، آپ کو خوش آمدید۔
جی، بہت شکریہ۔
تو یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ برسلز میں بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا، اس پر ہم نے کچھ رپورٹس دیکھیں کہ غالباً جو حملہور تھے انہوں نے بھی کچھ جوہری مواد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ داعش کا اس وقت امریکہ میں کتنا ایک خوف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ممکنات ہیں کہ داعش ایک ڈرٹی بام جس کو کہتا ہے وہ حاصل کر سکے گا؟
میرے خیال میں داعش جو ہے وہ ایک تسلسل ہے، ایک سوچ کا اور ایک گروپ کا، جو اگر آپ دیکھیں تو اسامہ بن لادن اور اس سے پہلے جو ان کے گروپس پاکستان، افغانستان اور سوڈان اور صومالیہ میں جو گروپس ایکٹیو تھے، ان سب لوگوں کا یہ ان کی ایک ہی سوچ ہے، ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اور ان کے نزدیک کوئی ایسا کام بھی جو ہے وہ ان کی سوچ سے باہر نہیں ہے جس سے دنیا میں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کی جائے، جس سے مؤثر حکمرانی جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو افراتفری ہو اس میں غیر ریاستی گروپ اور اس طرح کے گروپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں آتی سوچنے میں کہ ایک گروپ جو بلڈنگوں کے اوپر نہتے لوگوں کے بھرے ہوئے جہاز جو ہے وہ ان میں ڈال کے تو ہزاروں لوگوں کو وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، اس کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کی نئی انوویشن یا نئے نئے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی کو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں، کیمیکل ویپنز کو یہ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں۔ یہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈز میک سینس، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ کوئی ایسی نیوکلیئر مٹیریل آ جائے تو وہ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو تھے ان کے تعلقات نکلے بہت ایسے غیر سرکاری قسم کے لوگوں سے، اور وہ سلطنت یا وہ حکومت یا پاکستان حکومت کی جو بہت ایک پوشیدہ قسم کے جو کچھ پروگرام تھے ان میں جو لوگ شامل تھے ان کی مدد سے یا اپنے طور پہ ایٹ لیسٹ وہ جنرل مشرف جو ہیں وہ ان کے بقول ان کی نظر میں ایسی بات نہیں تھی، اور یہ لوگ جو تھے پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو تھے وہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے بہت سارے ممالک سے۔
جی ہاں جی، ڈاکٹر طاہر، اس کے بڑے خطرات ہیں یقیناً، اور ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جن لوگوں نے دھرنا دیا تھا وہ بھی بڑے حساس تنصیبات کے قریب مظاہرے کرتے رہے ہیں پچھلے چار دنوں سے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ممتاز قادری کے حامی رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم پشاور لوٹتے ہیں جہاں سے ارشد ہارون نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشد ہارون، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر سمٹ ہونے جا رہا تھا یہاں واشنگٹن میں، اس میں میاں نواز شریف کو شرکت کرنی تھی، آپ کچھ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کوئی سوچ پائی جاتی ہے اسی معاملے پر کہ جب اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند دھندناتے پھرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جوہری مواد حاصل کریں، ڈرٹی بام بنائیں اور مزید جو ہے وہ قیامت برپا کریں؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکنات میں سے ہے اور اس کے لیے پیشبندی کی ضرورت ہے تاکہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ آج بھی اسلام آباد پیرالائز رہا، ساتھ میں کراچی بھی پارشلی پیرالائز رہا، تو ایسے لوگوں کی ہمارے ہاں میرے خیال میں کمی نہیں ہے جو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ البتہ میں ریفر کروں گا کہ پاکستان کو یہ یاد دہانی شاید امریکہ نے جنرل مشرف کے وقت میں کروائی تھی اور انہوں نے پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول اور یہ تمام اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر وغیرہ ایٹمی تنصیبات کے لیے متعارف کرائے تھے اور ان پہ میرے خیال میں تب سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب اس وہ کس حد تک مضبوط ہیں، فول پروف ہیں، یہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی میرے خیال میں اس پہ رائے دے سکے گا۔ لیکن
جی ہاں، اور ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں ارشد ہارون کی کافی محفوظ ہاتھوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے ملٹنسی ہے پاکستان میں ظاہر ہے وہ ایک تشویش کا باعث ہے۔ ڈاکٹر روہیل، آپ بتائیں، آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو آنا تھا اس نیوکلیئر سمٹ میں، لیکن پنجاب میں جو دہشت گردی ہوئی اس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ آپ کے خیال میں اس کے باوجود جو ڈیلیگیشن آیا ہے وہ بھی مؤثر رہے گا اور وہ ترکیبیں جو کہ امریکہ ان کو دے رہا ہے کہ جوہری مواد کو کس طرح سے کم کیا جائے، اس پر کوئی عمل درآمد ہو سکے گا؟
دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو یہ اچھا ایک بہانہ مل گیا ایسی صورتحال سے نکلنے کا۔ اس طرح کی کانفرنسز میں میاں صاحب نے کیا کہنا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میاں صاحب کا جو کنٹرول ہے ریاست کے اوپر، اس وہ طاقت کافی حد تک ڈیلیوٹ ہو چکی ہے۔ وہ میر نے کہا تھا کہ چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ تو میاں صاحب تو مختار نہیں ہیں، اور خاص طور پہ نیوکلیئر کے مسئلے کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ بینظیر صاحب کو تو یہ انفارمیشن بھی نہیں دیتی تھی پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے۔ تو باقی رہا جہاں تک دہلی ایٹ کا مسئلہ، تو پاکستانی ریاست میں ایک شک ہے ان کو امریکہ جب وہ آتے ہیں تو ڈیلیگیٹ بات کرنے۔
ڈاکٹر طاہر، بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل اور ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ خیبر پختونخوا میں ارشد ہارون۔ اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔
ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?